السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹس کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان:
دہشت گردی کے ممکنہ خطرے کے باعث حکومت کا اسلام آباد کی سیکیورٹی 3 ماہ کے لیے فوج کو دینے کا فیصلہ۔ وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستان میں فلسطین سے اظہار یکجہتی اور یوم سوگ۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا:
پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر بھارتی وزارت خارجہ میں طلب، ممبئی حملہ معاملے میں عدالتی کارروائی ملتوی کیے جانے پر بھارت کا احتجاج۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں: اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری لڑائی میں فلسطینی احتجاجیوں کی مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں اسرائیلی فوجیوں سے جھڑپیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ 1 اگست سے دارالحکومت اسلام آباد کی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں 3 ماہ کے لیے فوج کے حوالے کر دی جائیں گی۔ حکومت کی طرف سے یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حزب اختلاف کی ایک جماعت تحریک انصاف 14 اگست کو اسلام آباد میں احتجاجی مارچ کا پروگرام رکھتی ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت حکومت نے دارالحکومت اسلام آباد کی سیکیورٹی کی ذمہ داری 1 اگست سے 3 ماہ کے لیے فوج کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے کے بارے میں وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عصب کے آغاز کے بعد شدت پسندوں کی طرف سے یہ دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ وہ ملک کے شہروں میں حملہ کریں گے، اور اسی تناظر میں اسلام آباد میں فوج کی تعیناتی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
فیصلے کی وجہ یہ ہے کہ جو آپریشن چل رہا ہے ہمارا نارتھ وزیرستان میں، تو ان کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں کہ وہ اس کا بدلہ ہمارے شہروں میں لیں گے۔ ہماری جو جتنی امپورٹنٹ انسٹالیشنز ہیں وہ آلریڈی ان کے پاس ہیں، فوج کے پاس ہیں۔ اس کے لیے انہیں ایک لیگل کور چاہیے ہوتا ہے، تو وہ لیگل کور جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے انہیں۔
قانونی ماہر ایس ایم ظفر کہتے ہیں کہ آئین حکومت کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے اندرونی یا بیرونی خطرے سے نمٹنے کے لیے سیولین انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج کو بلا سکتی ہے۔
یہ آئین کہتا ہے کہ اگر چیف ایگزیکٹو کو کسی وقت ضرورت پڑے کہ حالات ایسے ناخوشگوار ہو گئے ہیں کہ ان کے اختیارات سے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو وہ آرم فورسز آف پاکستان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے آئیں، اور اس صورت میں سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے جب فوج آتی ہے تو وہ اپنے حالات اور اپنے قواعد کے مطابق کاروائی کرتی ہے، اور وہ جس حد تک انہوں نے کاروائی کی ہوتی ہے اس کو پھر حکومت بعد میں انڈیمنیٹی بھی دیتی ہے، تحفظ بھی دیتی ہے۔
شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن 15 جون سے جاری ہے، اور اس کارروائی کے آغاز کے بعد ہی سے ملک میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی، لیکن وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں سلامتی کی ذمہ داریاں فوج کو دینے کا یہ فیصلہ ایسے وقت کیا جب حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف نے مئی 2013 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف 14 اگست کو اسلام آباد میں ایک بڑی احتجاجی ریلی کا اعلان کر رکھا ہے۔ اگرچہ حکومت کے مطابق اسلام آباد میں فوج کی تعیناتی کے فیصلے کا تعلق عمران خان کے اعلان کردہ احتجاجی مارچ سے نہیں ہے، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں 3 ماہ کے لیے فوج کو دینے کے فیصلے کا ایک مقصد جہاں دہشت گردوں کی طرف سے حملوں کے خطرات ہیں، تو دوسری وجہ ملک کی سیاسی صورتحال بھی ہے۔ اس بارے میں تجزیہ کار حسن عسکری کہتے ہیں،
اس میں جہاں ٹیررزم کا ڈر ہے وہاں میرا خیال یہ ہے کہ اس سٹیج پہ سیاسی جو دباؤ عمران خان کی طرف سے وہ بھی ایک فیکٹر ہے، اور حکومت یہ دکھانا چاہتی ہے کہ فوج ان کے ساتھ ہے، لیکن اسلام آباد میں فوج کو بلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فوج کو خود ہی سپیس دے رہے ہیں، اور جس کا لانگ ٹرم میں سول حکومت ہی کو نقصان ہوگا۔
محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور اس حوالے سے نفیسہ ہود بھائی نے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سعید نذیر اور سیاسی تجزیہ کار متین حیدر سے بات کی ہے، آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
ہم اس خبر سے شروع کریں گے کہ اسلام آباد میں فوج کو 3 مہینوں کے لیے طلب کیا گیا ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سعید نذیر ہیں جو اسلام آباد میں ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں سیاسی تجزیہ کار متین حیدر. متین حیدر، آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ آپریشن کے فوراً بعد فوج کو اسلام آباد میں کیوں نہیں تعینات کیا گیا اور اب کیوں کیا جا رہا ہے؟
یہ بہت اہم اور بڑا فیصلہ ہے، اس میں آئین کی آرٹیکل 245 کو کوٹ کیا گیا ہے اور اس کے تحت یہ اعلان کیا گیا ہے کہ 1 اگست سے فوج اسلام آباد کا کنٹرول سنبھالے گی. یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی جو ریلی ہے اس سے نمٹنے کے لیے فوج بلائی گئی ہے، تاکہ جب پی ٹی آئی کے ورکرز اور ان کے پروٹیسٹرز، ان کے جو احتجاج کار ہیں، وہ جب آئیں گے ان کا سامنا جو ہے وہ فوج کے ساتھ ہوگا. تو اگر تو سیکیورٹی خطرات تھے، کسی قسم کا حملے کا خطرہ تھا دہشت گردوں کی جانب سے، تو یہ وہ تمام اقدامات ہیں کہ جو بہت پہلے کر لیے جاتے ہیں فوجی آپریشن سے پہلے. پہلے ہی اسلام آباد میں وزیر داخلہ نے ریپڈ ریسپانس فورس جو ہے اس کا اعلان کیا تھا، وہ آلریڈی پیٹرولنگ کر رہی ہے، رینجرز آلریڈی اسلام آباد میں پیٹرولنگ کر رہے ہیں، پولیس آلریڈی ہے. تو 1 اگست سے فوج بلانے کا جو ہمارے پولیٹیکل سورسز اور باقی بھی جو ذرائع ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے وطن سے باہر جانے سے قبل مشاورت ہو چکی تھی.
اچھا.
اور پھر آج وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں صحافیوں کو بتایا کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے.
اور بریگیڈیئر سید، آپ بتائیے، یعنی کہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی خفیہ معلومات ملی ہوگی سرکار کو اسلام آباد میں جس کی وجہ سے فوج طلب کی گئی ہے؟
اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دھمکیاں تو مل رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر دھمکیاں نہ بھی ملے تو وہاں پر جب آپریشن ہو اور ملک حالت جنگ میں ہو تو سینسیٹیو ایریا اور اسپیشلی اسلام آباد جو دارالحکومت ہے جہاں پر غیر ملکی سفارت خانے ہیں اور ادر وائز بھی بڑے بڑے جو ہمارے ادارے ہیں وہ ادھر موجود ہیں، تو اس کی سیکورٹی حکومت کے ولی ذمہ داری، اور دوسری طرف ادھر چھوٹا بھی واقعہ ہوتا ہے تو میڈیا میں اور باقی جگہوں پر اس کا پھر بہت زیادہ تاثر غلط پڑ سکتا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پہلے سے آرمی رینجرز اور ان کے پیٹرولنگ ریپڈ ریسپانس فورس وہاں پر کام کر رہا ہے اور ناکے بھی لگے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی اسلام آباد تقریباً سیل ہی رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود 245 کے تحت اختیارات دینا اور فوج کو بلانا 3 مہینے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے محرم تک اس سلسلے کو چلانا ہے. اگر یہ چلانا ہے تو ایک سیاسی مقصد جو انہوں نے بتا دیا کہ عمران خان کا جو، اور جو ان کے ساتھ باقی طاہر القادری ہے، چودھری صاحبان ہے، شیخ رشید ہے، اور ان لوگوں کا جو پلان ہے اس پلان کو کسی طریقے سے کمزور کیا جائے اور ان کو فوج کے سامنے لایا جائے. تو ظاہر ہے کہ اگر پولیس کام کرتی ہے یا رینجر تو پھر حکومت پر بہت بڑا دباؤ ہوتا ہے، اگر کوئی وہ سٹان ایکشن لیتے ہیں یا کسی قسم کا ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس طریقے سے ماڈل ٹاؤن کا ہوا تھا.
ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر اور سیاسی تجزیہ کار متین حیدر.
صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر سردار مہتاب احمد خان نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی میں پاکستان کی فوج کو بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ دفاعی اعتبار سے ایک مشکل آپریشن کے بعد فوج نے وسیع علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. گورنر کے پی کے کی وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو پر مبنی رپورٹ کے ساتھ پشاور سے شمیم شاہد.
قبائلی علاقوں سے ملحقہ پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر مہتاب احمد خان کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان میں جاری فوجی کارروائی میں سیکورٹی فورسز کو اچھی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہے، اور وہاں شہری علاقوں سے متعلق آنے والی خبریں ان کے بقول کچھ اتنی درست نہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں گورنر نے فوجی آپریشن میں ہونے والی کامیابیوں کا کچھ یوں تذکرہ کیا.
بہت بڑا کامیابی ہے، وہ انفراسٹرکچر وہاں تباہ کیا گیا ہے ملیٹنٹس کا، اور ان کے جتنا بھی اکنامک جو ان کی ایکٹیویٹیز کا جو ہب تھا اس کو بھی توڑ دیا گیا ہے. یعنی کافی بڑا اکنامک ان کی ایکٹیویٹی ہو چکی ہے، ان کا فائنینشیل جو ہے یہ ایک قسم کا ان کا ہب تھا، فائنینشیل ہب بھی تھا ان کا، تو اس کو بھی توڑ دیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے کافی میجر کامیابی ہے.
پاکستانی فوج نے 15 جون کو شمالی وزیرستان میں ملکی و غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کی، جس میں حکام کے بقول اب تک 500 سے زائد جنگجو ہلاک اور ان کی متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں. گورنر مہتاب احمد خان کا کہنا تھا کہ بہت سے علاقوں کو کارروائی کر کے شدت پسندوں سے پاک کر دیا گیا ہے، اور اب اگلے مرحلے میں ایجنسی کے مشکل ترین مقامات میں کارروائی شروع کی جائے گی. ان کا کہنا تھا کہ یہ آپریشن مہینوں نہیں بلکہ ہفتوں پر ہی محیط ہوگا. بعض ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں آ رہی تھی کہ فوجی کاروائی کے دوران شمالی وزیرستان میں شہری ہلاکتیں بھی ہو رہی ہے، لیکن گورنر خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں، لہذا کولیٹرل ڈیمیجز کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے.
میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں اکا دکا شاید ایسی بات ہے جو شاید ممکن ہو سکتا ہو، لیکن امکان نہیں ہے، کیونکہ جو پاپولیٹڈ ایریا ہے وہاں سے تو ایویکیوٹ ہو چکے ہیں لوگ، وہاں سے نکل چکے ہیں لوگ. تو کولیٹرل ڈیمیج میں کسی کو نہیں سمجھتا ہوں کہ جو، ہاں البتہ ملیٹنٹس جہاں ہائیڈ آؤٹس میں رہ رہے ہیں جنہوں نے ان کو پناہ دے رکھی ہے، اگر وہاں کوئی مارا گیا تو وہ پھر اس کی اپنی ذمہ داری ہے.
شمالی وزیرستان سے لگ بھگ 10 لاکھ لوگ نقل مکانی کر کے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں عارضی طور پر رہ رہے ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے. پاکستانی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے مکمل خاتمے تک فوجی آپریشن جاری رہے گا اور دہشت گردوں کو پورے ملک میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کا خاتمہ کیا جائے گا. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان کے وزیراعظم میاں نواز شریف نے دنیا کے سفر پر پاکستانی نژاد امریکی باپ بیٹے کی طیارے کے حادثے میں ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے. واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق سفیر جلیل عباس جیلانی نے امریکہ میں مقیم بابر سلمان اور حارث سلمان کے گھر والوں سے بات کی ہے اور وزیراعظم اور پاکستان کی حکومت کی جانب سے تعزیتی پیغام پہنچایا. مسٹر جیلانی نے سوگوار خاندان کو یقین دلایا کہ پاکستان کا سفارت خانہ جوان سال پائلٹ حارث سلمان کی میت کو عزت اور احترام کے ساتھ گھر پہنچانے اور مسٹر بابر کی باقیات کی تلاش میں امریکہ کے متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے. افغانستان کے خود مختار انتخابی کمیشن کا کہنا ہے کہ صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے 60% بیلٹ باکسز جانچ پڑتال کے لیے کابل میں ادارے کے صدر دفتر پہنچ چکے ہیں. تاہم نور محمد نور نے جمعے کے روز اس بات کو تسلیم کیا کہ جانچ پڑتال کے دوران گزشتہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ڈالے گئے 81 لاکھ ووٹوں میں سے بقول ان کے کوئی ایک ووٹ بھی منسوخ نہیں ہوا. افغانستان کے صوبہ غور میں مشتبہ طالبان جنگجوؤں نے بسوں کو روک کر ان میں سوار افراد پر فائرنگ کر کے کم از کم 14 افراد کو ہلاک کر دیا.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
واشنگٹن پوسٹ کے ایک رپورٹر سمیت 3 امریکی شہریوں کو بظاہر ایران میں حراست میں لے لیا گیا ہے. صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حراست میں لیے گئے 2 لوگوں میں واشنگٹن پوسٹ کے تہران میں نامہ نگار جیسین ریزین اور ان کی اہلیہ یگانہ صالحی، جو متحدہ امارات سے شائع ہونے والے اخبار نیشن کی نامہ نگار ہیں، شامل ہیں. فلسطینی احتجاجیوں کی مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں اسرائیلی فوجیوں سے جھڑپیں ہوئی ہیں، جبکہ اسرائیل نے حماس کے خلاف لڑائی جاری رکھتے ہوئے جمعے کے روز غزہ کی پٹی میں متعدد گھروں پر بمباری کی. فلسطینی طبی عملے نے کہا ہے کہ جمعے کے روز مغربی کنارے میں مظاہرہ کرنے والوں میں سے 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں. فلسطینی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ جمعے کے روز ہلاک ہونے والوں میں سے ایک اسلامی جہاد کی تشہیر کرنے والے اور اس کے 2 بیٹے شامل ہیں. اس طرح غزہ کی پٹی میں ہلاکتوں کی تعداد 800 سے تجاوز کر گئی ہے. جمعرات کو دیر گئے یروشلم کے باہر ایک بڑے احتجاجی مظاہرے کے دوران اسرائیلی فورسز سے جھڑپیں ہوئیں، جن میں کم از کم 1 فلسطینی ہلاک اور 150 زخمی ہوئے. ہزارہا فلسطینیوں نے رام اللہ سے مشرقی یروشلم کی طرف مارچ کیا اور مبصرین کے مطابق مغربی کنارے میں عشروں میں یہ سب سے بڑا احتجاج تھا. پینٹاگون کا کہنا ہے کہ اسے اطلاع ملی ہے کہ یوکرین کے علیحدگی پسندوں کو روسی اسلحہ منتقل کیے جانے کے قوی امکانات موجود ہیں. پینٹاگون کے ترجمان سٹیو وار نے جمعے کے روز یہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ اہلکاروں کا خیال ہے کہ ہتھیاروں کی فراہمی میں پہلے کے برعکس بھاری دہانے اور زیادہ دور مار کرنے والے توپ خانے کا نظام شامل ہے. امریکہ کئی ہفتوں سے یہ کہتا آیا ہے کہ علیحدگی پسندوں کو روس اسلحہ اور آلات فراہم کر رہا ہے. وار نے کہا کہ امریکہ نے ہتھیاروں کے ان نظاموں کو یوکرین کی سرحد کے نزدیک جاتے ہوئے دیکھا ہے. انہوں نے کہا کہ ان ہتھیاروں کی منتقلی گھنٹوں کے اندر اندر ہو سکتی ہے، حالانکہ اصل وقت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. وار نے یہ بھی کہا کہ یوکرین کی سرحد کے پار سے روسی توپ خانے کی فائرنگ جاری ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ امریکہ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ یوکرین روس کے اندر فائر کر رہا ہے، جیسا کہ روس نے الزام لگایا ہے. اقوام متحدہ کا ادارہ صحت غزہ سے زخمیوں کو نکالنے اور انہیں شورش زدہ علاقے سے باہر طبی مراکز میں لے جانے کے لیے انسانی بنیادوں پر ایک راستہ فراہم کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ ہنگامی طبی مراکز غزہ کی پٹی اور اسرائیل کے درمیان چیک پوائنٹس اور پڑوسی ملکوں مصر اور اردن میں موجود ہونے چاہیے۔ تفصیلات جنیوا سے اقوام متحدہ کے صدر دفتر سے لیزا شلائن کی رپورٹ میں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ غزہ فوری طبی امداد کے متقاضی افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد سے نمٹ نہیں سکتا۔ ادارے کا کہنا ہے کہ ہر روز مزید ہسپتال، کلینکس اور ایمبولینسز تباہ ہو رہی ہیں یا انہیں نقصان پہنچ رہا ہے۔ ڈبلیو ایچ او کے ترجمان پال گاروڈ کا کہنا ہے کہ شورش زدہ علاقے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق دو ہفتے پہلے شروع ہونے والی لڑائی کے بعد سے اب تک کم از کم 5,100 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 1,560 بچے اور 1,700 خواتین شامل ہیں۔ انسانی کوریڈور کے مطالبے کے پیچھے یہی وجوہات ہیں، تاکہ لوگوں کو وہاں سے نکالا جا سکے اور طبی مراکز تک پہنچایا جا سکے، کیونکہ غزہ کے اندر طبی مراکز پر بہت زیادہ بوجھ ہے اور بڑھتی ہوئی بے یقینی میں ایسے افراد کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے جو زخمی ہو رہے ہیں، انہیں بہتر دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ گاروڈ نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ غزہ میں طبی عملے کا کام بہت بڑھ گیا ہے اور یہ عملہ غیر محفوظ ماحول میں کام کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایمبولینس ورکرز بھی تشدد کی لپیٹ میں آئے ہیں اور کئی زخمی طبی مراکز تک نہیں پہنچ پائے۔ انہوں نے کہا کہ ڈبلیو ایچ او کو تشویش ہے کہ تنازع میں شدت سے غزہ میں ہیلتھ کیئر نظام مفلوج ہو سکتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ ریاستیں بین الاقوامی قوانین کے تحت اس بات کی پابند ہیں کہ وہ لوگوں کے طبی مراکز پہنچنے کو یقینی بنائیں، حتیٰ کہ مسلح جنگ کے دوران بھی۔ ترجمان نے زور دیا کہ ہسپتال غیر جانبدار مقامات میں شمار ہوتے ہیں اور تمام متحارب فریقوں کو ان کا احترام اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین نے یورپی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ بحیرہ روم پار کرنے کی کوششوں کے دوران ہونے والی تارکین وطن کی اموات کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ رواں سال اب تک 800 تارکین وطن دوران سفر ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد 600 تھی۔ صدر براک اوباما جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں ہونڈوراس، السلواڈور اور گواٹے مالا کے صدور کے ساتھ ایک اجلاس کی میزبانی کر رہے ہیں، جس میں وہ سرحد عبور کر کے امریکہ داخل ہونے والے بچوں کے مسئلے پر بات کریں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ایک ہفتہ قبل امریکی حکام نے وسطی امریکہ کے رہنماؤں سے درخواست کی کہ وہ امریکی سرحد عبور کر کے آنے والے بچوں اور کچھ نوجوانوں کی آمد کو کم سے کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات سے قبل گواتیمالا اور ہندوراس کے صدر نے جمعرات کے روز امریکی ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے اس معاملے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، جو یقیناً وہ آج کی ملاقات میں بھی صدر کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ گواتیمالا کے صدر اوتو پریز کہتے ہیں، ہمیں بنیادی وجوہات کو جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں تشدد کو ختم کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ منشیات کے سمگلروں کی وجہ سے ہے اور وہ پیسہ جو ہمارے ملکوں سے غیر قانونی طریقوں سے منتقل کیا جا رہا ہے۔ ہمیں مل کر مزید تندہی سے ایسے پروگرامز پر کام کرنے کی ضرورت ہے جس کے تحت وسطی امریکہ اور یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے درمیان تعاون کے ساتھ سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا جا سکے۔ ہندوراس کے صدر خوان اورلینڈو ہرنینڈز کہتے ہیں، اس ملک میں یعنی امریکہ میں امیگریشن اصلاحات پر جاری بحث میں موجود ابہام کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ ہندوراس کے رہنما نے کہا کہ ان کا ملک اور گواٹیمالا امریکہ میں بچوں کی امیگریشن کے مسائل کو محسوس کرتے ہیں۔ پروسیسنگ سینٹر ترک وطن کر کے آنے والوں سے بھر گئے ہیں اور صدر اوباما نے $4 بلین کے ہنگامی فنڈ کی درخواست کی تاکہ اس مسئلے سے نمٹا جا سکے اور سرحدی سیکیورٹی میں اضافہ کیا جا سکے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ ایئر الجیریا کے مسافر طیارے کے ملبے کی تلاشی سے معلوم ہوا ہے کہ کوئی شخص زندہ نہیں بچا۔ جمعرات کے دن مالی میں گر کر تباہ ہونے والے جہاز میں کل 118 افراد سوار تھے۔ فرانسیسی وزارت دفاع کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ جمعے کی صبح 100 فرانسیسی فوجیوں پر مشتمل ایک دستہ جہاز کو حادثہ پیش آنے والے مقام پر پہنچا اور ابتدائی تفتیش کا آغاز کیا۔ نائجیریا میں حکام نے کہا ہے کہ لاگوس میں جمعے کے روز ہلاک ہونے والے شخص کی موت کی وجہ ایبولا وائرس ہے۔ مغربی افریقی ملکوں میں نائجیریا ایبولا کی موجودگی والا چوتھا ملک ہو گیا ہے۔ اس وائرس سے اس برس گنی، سیرا لیون اور لائبیریا میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے۔ وائس آف امریکہ کی حوزہ سروس کی رپورٹر نے اطلاع دی ہے کہ جمعے کے روز 40 سالہ پیٹرک سائر جمعے کے روز صحت کے اس مرکز میں چل بسے جہاں وہ کئی روز سے الگ تھلگ زیر علاج تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
ملائیشیا ایئر لائنز کی فلائٹ 17 کو یوکرین میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں گرائے جانے کے رد عمل میں امریکہ میں روس اور ان علیحدگی پسند باغیوں کے خلاف جن کی وہ مشرقی یوکرین میں حمایت کرتا ہے شدید نکتہ چینی جاری ہے۔ پچھلے ہفتے کی اس واقعے پر بین الاقوامی چیخو پکار اور اس چیلنج سے صدر براک اوباما کی انتظامیہ کے نمٹنے پر بھرپور توجہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ نومبر میں ہونے والے کانگریس کے وسط مدتی انتخابات کا یہ ایک مسئلہ بن سکتا ہے۔ واشنگٹن میں وائس آف امریکہ کے قومی امور کے رپورٹر جم میلون کی رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی۔
صدر اوباما روس اور مشرقی یوکرین کے روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں پر یہ دباؤ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ وہ یہ معلوم کرنے کی بین الاقوامی کوششوں کے ساتھ تعاون کریں کہ پچھلے ہفتے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کے ذریعے مسافر بردار طیارے کو گرانے کا ذمہ دار کون تھا۔ ان کے الفاظ،
We have to make sure that the truth is out. And that accountability exists.
ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ سچ سامنے آئے اور یہ کہ احتساب اپنا وجود رکھتا ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے۔ طیارے کے مار گرائے جانے کے واقعے پر امریکہ میں شور و غوغا کی کوئی کمی نہیں ہے۔ واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے ایک اداریے میں کہا گیا ہے کہ روسی رہنماؤں اور مشرقی یوکرین کے ان باغیوں کا طرز عمل جن کی روس حمایت کرتا ہے صفاقی اور اخلاقی طور پر شرمناک سیاسی حربوں کا عکاس رہا ہے۔ نیویارک ٹائمز کے ایک اداریے میں کہا گیا ہے کہ حادثے کے بعد روس کے حمایت یافتہ باغیوں اور ان کے سرپرستوں کی سنگ دلی انتہائی شرمناک تھی۔ حزب اختلاف کی ریپبلکن پارٹی کے ارکان یوکرین کی صورتحال پر صدر اوباما کے رد عمل کا بھرپور طریقے سے جائزہ لے رہے ہیں اور سخت موقف اپنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ساؤتھ کیرولائنا سے تعلق رکھنے والے سینیٹر لنڈسے گراہم نے این بی سی ٹیلی ویژن کے ایک شو میٹ دی پریس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا،
The Europeans are never going to lead on this issue. It is indispensable that America lead and there's a battle of wills between the KGB colonel and the
یورپی اس مسئلے پر کبھی قیادت نہیں کریں گے۔ اس کی قیادت کرنا امریکہ کے لیے ناگزیر ہے اور یہ کے جی بی کے کرنل اور کمیونٹی آرگنائزر کی خواہشات کے درمیان جنگ ہے اور اس میں کرنل جیت رہا ہے۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر لنڈسے گراہم کے۔ روس کے خلاف امریکی رد عمل پر مباحثہ پولیٹیکو کی جانب سے کرائے گئے رائیاما کے ایک حالیہ جائزے کی تائید کرتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکی عوام بیرون ملک براہ راست فوجی وابستگی کی حمایت کے سلسلے میں ہمیشہ سے کہیں زیادہ غیر آمادہ دکھائی دیتے ہیں۔ رائیاما کا یہ جائزہ ملائیشیا کی فلائٹ 17 کے گرائے جانے سے پہلے کرایا گیا تھا۔ جائزہ یوکرین اور شام میں امریکی فوجی مداخلت کے بارے میں عوام کی شدید غیر آمادگی اور افغانستان اور عراق سے امریکی فوجیوں کو نکالنے کی بھرپور حمایت ظاہر کرتا ہے۔ پولیٹیکو سے منسلک الیگزینڈر بنس کہتے ہیں،
You might have guessed that the public is not overwhelmingly enthusiastic about the idea of foreign military adventures at this point. I don't know that I would have guessed that
they would. آپ نے یہ اندازہ کر لیا ہوگا کہ امریکی عوام کی غالب اکثریت اس موقع پر فوجی مہم جوئی کے خیال کے بارے میں بہت زیادہ پرجوش نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں کبھی یہ قیاس بھی کر سکتا تھا کہ وہ غیر ملکی فوجی وابستگی کے بارے میں اس حد تک سرد مہری کا مظاہرہ کریں گے کہ ریپبلکنز کی بڑی اکثریت یہ کہے گی کہ وہ افغانستان سے ہر کسی کو نکال لینے کے منصوبے کی حمایت کرتے ہیں۔ ہر عمر، ہر نسل اور ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے یک زبان ہو کر یہی کہہ رہے ہیں کہ باقی دنیا کو اپنے مسائل خود حل کرنے دو۔ یہ الفاظ تھے پولیٹیکو سے منسلک الیگزینڈر برنز کے۔ کانگریس کے انتخابی سال میں ووٹروں کی ترجیحات میں خارجہ پالیسی روایتی طور پر سب سے نیچے ہوتی ہے۔ زیادہ تر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس سال کے انتخابات میں معیشت، صدر اوباما اور مقامی مسائل ووٹروں کی توجہ کا مرکز ہوں گے۔ صدر اوباما کی عوام میں پسندیدگی کی شرح بدستور کم ہے، جو 40% پر یا اس سے قدرے زیادہ ہے۔ تجزیہ کار چارلی کک کہتے ہیں کہ عوام میں صدر کی مقبولیت کا کمزور گراف عموماً نومبر کے انتخابات میں صدر کی پارٹی کے لیے سیاسی خطرے کی علامت ہوتا ہے۔ ان کے الفاظ،
You know, in the post-World War II era, we've had six of these second-term, mid-term elections. And in five out of six, the party in the White House got really, really hurt badly.
دوسری جنگ عظیم کے بعد کے دور میں ہمارے ہاں کسی صدر کی دوسری میاد صدارت میں 6 وسط مدتی انتخابات ہوئے تھے، اور ان 6 میں سے 5 مرتبہ وہ پارٹی جس کا صدر وائٹ ہاؤس میں تھا، ایوان نمائندگان یا سینٹ یا دونوں ایوانوں میں حقیقتاً بہت ہی زیادہ مشکل میں رہی۔ اگرچہ حالات و واقعات مختلف تھے، لیکن نتیجہ تقریباً مکمل طور پر وہی، یعنی ناخوشگوار انتخابی نتائج کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار چارلی کک کے۔ اکثر ماہرین کا خیال ہے کہ ریپبلکنز نومبر کے انتخابات میں ایوان نمائندگان پر کنٹرول یا اپنی اکثریت میں اضافہ کر لیں گے۔ اصل جنگ سینٹ پر کنٹرول کی ہوگی۔ ڈیموکریٹس کے پاس اس وقت اکثریت ہے، لیکن ریپبلکنز کے پاس 6 نشستیں چلے جانے سے انہیں اکثریت مل جائے گی۔ اس سال سینٹ کے اہم مقابلوں میں عہدوں پر موجود وہ ڈیموکریٹ شامل ہیں جو ریپبلکنز کی جانب جھکاؤ رکھنے والی ریاستوں میں ہوں گے، اور کئی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب صدر اوباما اپنے عہدے کے آخری 2 سال پورے کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس میں موجود ہوں گے، ریپبلکنز کے پاس کانگریس کے دونوں ایوانوں کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کافی نشستیں جیتنے کا سنہری موقع موجود ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو، کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق نے کہا ہے کہ دورہ سری لنکا میں ان کی ٹیم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مصباح الحق کا کہنا تھا کہ سری لنکا پر دباؤ ڈالنے کے لیے پہلا ٹیسٹ میچ بہت اہم ہوگا۔
دیکھیں، کوشش ہماری یہی ہوگی، کیونکہ سری لنکا موسٹلی جو فرسٹ ٹیسٹ کھیلتا ہے وہ گول میں کھیلتا ہے، ان کا ہنٹنگ گراؤنڈ ہے، اور پہلا ٹیسٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنی طرف سے پورا فوکس ہو کے یہ میچ کھیلیں، اور پہلے میچ سے ہی پوری طرح تیار ہوں۔ تو آئی تھنک کہ ایک اچھی اپرچونیٹی بھی ہے ہمارے پاس، کیونکہ وہ کنڈیشنز ہمیں بھی سوٹ کرتی ہیں، وہاں پر رزلٹ کا چانس ہے۔ تو اگر ہم یہ اپرچونیٹی گریب کر سکتے ہیں، کیونکہ ریسنٹلی سری لنکا ساؤتھ افریقہ اگینسٹ ٹیسٹ میچ ہاری ہے، وہاں پہ تھوڑا سا وہ بھی انڈر پریشر ہوں گے۔ تو آئی تھنک اگر ہم اپنے پوٹینشیل پہ کھیلیں اور تھوڑی اچھی کرکٹ کھیلیں گے تو ہمارے چانسیز ہیں۔
پاکستان آئندہ ماہ دورہ سری لنکا میں 2 ٹیسٹ اور 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچز کھیلے گا۔ بھارت نے انگلینڈ کو دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں 95 رن سے شکست دے کر 5 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ لارڈز میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے 5ویں روز انگلینڈ نے 319 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اپنی اننگز 105 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر دوبارہ شروع کی، لیکن بھارت کے فاسٹ بالر ایشانت شرما کی تباہ کن بالنگ کے باعث انگلینڈ کے بلے باز ان کا زیادہ دیر تک سامنا نہ کر سکے، اور یوں پوری ٹیم 223 کے مجموعی اسکور پر آؤٹ ہو گئی۔ ایشانت شرما نے اپنے کریئر کی سب سے بہترین بالنگ کی اور 74 رنز کے عوض 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ سیریز کا تیسرا ٹیسٹ میچ 27 جولائی سے شروع ہو رہا ہے۔ 20ویں دولت مشترکہ کھیلوں کا آغاز ہو گیا ہے، جس کی افتتاحی تقریب اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں ہوئی۔ یہ مقابلے 3 اگست تک جاری رہیں گے، اور ان میں 71 ملکوں کے 4,500 کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان کا 62 رکنی دستہ بھی کامن ویلتھ گیمز میں شرکت کر رہا ہے، اور اس کے کھلاڑی بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، کشتی، نشانہ بازی، جمناسٹک، ویٹ لفٹنگ، باکسنگ اور ایتھلیٹکس میں حصہ لیں گے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی آئی سی سی نے کامن ویلتھ گیمز کی انتظامیہ کی جانب سے 2018 میں آسٹریلیا میں ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں کے مقابلوں میں کرکٹ کو شامل کرنے کی پیشکش مسترد کر دی۔ کامن ویلتھ گیمز فیڈریشن کے سربراہ اور ملائیشیا کے پرنس تنگو عمران نے 2012 میں آئی سی سی کو، 2014 میں اسکاٹ لینڈ، اور 2018 میں آسٹریلیا کی میزبانی میں ہونے والے کھیلوں کے مقابلوں میں کرکٹ کو شامل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ آئی سی سی کے ایک ترجمان کے مطابق کونسل نے 2014 کے بعد 2018 کے مقابلوں میں بھی مردوں اور خواتین کے T20 کرکٹ میچز کی شمولیت پر غور و خوض کے بعد اس تجویز کو رد کر دیا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی. سننا نہ بھولیے پاکستان میں رات 10 سے 11 اور بھارت میں رات 10:30 سے 11:30 بجے تک.
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. ایسے میں جب پاکستان میں وزیراعظم کی اپیل پر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یوم قدس منایا جا رہا ہے، وزارت خارجہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا ہے کہ پاکستان غزہ کی پٹی پر فوری جنگ بندی اور اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے سفارتی کوششوں میں مصروف ہے. تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی زبانی.
پاکستان میں جمعے کو فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سرکاری طور پر یوم سوگ منایا گیا اور اس دوران تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں رہا. وزیر اعظم نواز شریف نے جمعرات کو یوم سوگ منانے کا اعلان کرنے کے علاوہ اقوام متحدہ کی طرف سے فلسطینیوں کے لیے امداد کی اپیل پر $10,00,000 امداد دینے کا اعلان بھی کیا تھا. اسرائیل کی طرف سے غزہ کی پٹی پر حماس کے شدت پسندوں کے خلاف 18 روز سے جاری کارروائیوں میں 800 سے زائد فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن میں اکثریت عام شہریوں کی ہے. ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. اس لڑائی میں اب تک اسرائیل کے 32 فوجیوں سمیت 34 افراد ہلاک ہوئے. پاکستان نے اس لڑائی میں ہونے والے جانی نقصان کی مذمت کرتے ہوئے فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا ہے. سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ پاکستان نے تمام متعلقہ فورمز پر اس مسئلے کو اٹھایا ہے اور اس کا موقف ہے کہ اسرائیل کو غزہ سے اپنے فوجی واپس بلانے چاہیے اور اپنی فوجی کارروائیاں بند کر دینی چاہیے.
پاکستان اپنے تئیں ہر فورم پر یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں، جنرل اسمبلی میں، ہیومن رائٹس کونسل میں، او آئی سی میں یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن میں، نان الائن موومنٹ میں، جہاں جہاں ہم اپنا یہ کردار ادا کر سکتے ہیں ہم کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے خیال میں حق اور انصاف کا ساتھ دینا چاہیے.
ان کا کہنا تھا کہ اس مسئلے کا جہاں ایک سیاسی پہلو ہے، وہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھی یہ معاملہ نہایت سنگین ہے. ان کے بقول غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں تک امداد کی فراہمی کے لیے علاقے کا محاصرہ ختم کیا جانا چاہیے. غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف امریکہ اور برطانیہ سمیت مختلف ممالک میں احتجاجی جلوس بھی نکالے جا چکے ہیں. امریکہ دونوں فریقوں پر زور دیتا آیا ہے کہ وہ جنگ بندی کریں اور November 2012 کے معاہدے کی پاسداری کریں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی کاروائیاں حماس کے راکٹ حملوں کا رد عمل ہیں، جن میں صرف عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں اور سرنگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ حماس عام شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے. بھارت نے ممبئی حملوں سے متعلق کیس کے پاکستان کی عدالت میں برخواست کیے جانے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دہلی میں پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب کیا ہے. ادھر اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے حکام نے بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو بتایا کہ مقدمے میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں. تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں.
پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق اس ملاقات کے دوران بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر نے عدالتی کارروائی سے متعلق پیش رفت کے سلسلے میں معلومات حاصل کیں. ڈائریکٹر جنرل نے ان کو بتایا کہ عدالتی کارروائی جاری ہے اور اسے جلد ہی انجام تک پہنچایا جائے گا. ڈائریکٹر جنرل نے سمجھوتا ایکسپریس حملے سے متعلق تحقیقات کے سلسلے میں بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر سے تفصیلات معلوم کیں. انہوں نے کہا کہ تحقیقات کے نتائج سے پاکستان کو جلد از جلد باخبر کیا جانا ضروری ہے. بھارتی نیوز رپورٹوں کا کہنا ہے کہ ان ملاقاتوں کے دوران بھارتی عہدیداروں نے اس بات پر زور دیا کہ عدالتی کارروائی اور پاکستانی عہدیداروں کے ذریعے کی جانے والی تحقیقات کی پیش رفت سے بھارت کو مستقل بنیادوں پر باخبر کیا جائے. ممبئی دہشت گردانہ حملوں کے سلسلے میں لشکر طیبہ کے کمانڈر ذکی الرحمان لکھوی سمیت 7 افراد کے خلاف راولپنڈی کی ایک عدالت میں سماعت چل رہی ہے. ان پر حملوں کی منصوبہ بندی، فنڈ کی فراہمی اور حملوں کو عملی جامہ پہنانے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. لیکن بعض وجوہ سے عدالتی کارروائی ملتوی ہوتی رہی۔ آخری سماعت 25 جون کو ہونے والی تھی، مگر متعلقہ جج کے گرمیوں کی تعطیل پر چلے جانے کی وجہ سے سماعت نہیں ہو سکی، جبکہ اس سے قبل مسلسل 6 مرتبہ وکلاء استغاثہ کے عدالت نہ پہنچنے کی وجہ سے سماعت کو ملتوی کرنا پڑا تھا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ اس نے ملزموں کے خلاف پختہ ثبوت پاکستان کے حوالے کیے ہیں، جبکہ پاکستانی عدالت کا کہنا ہے کہ وہ ثبوت نہیں محض اطلاعات ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ جمعہ کے روز ہونے والی ملاقاتوں میں بھارت نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ممبئی حملوں کے قصورواروں کے خلاف کارروائی بہت اہم ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
اسرائیل نے امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کی جانب سے اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی تجویز کو رد کر دیا ہے۔ اسرائیل کے سرکاری ٹیلی ویژن اور حکومتی ذرائع کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کی سیکیورٹی کی کابینہ نے جمعے کے روز اس تجویز کے خلاف ووٹ دیا۔ ادھر فلسطینی احتجاجیوں کی مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں اسرائیلی فوجیوں سے جھڑپیں ہوئی ہیں، جبکہ اسرائیل نے حماس کے خلاف جاری لڑائی جمعے کے روز غزہ کی پٹی میں متعدد گھروں پر بمباری کی۔ فلسطینی طبی عملے نے کہا ہے کہ جمعے کے روز مغربی کنارے میں مظاہرہ کرنے والوں میں سے 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ جمعے کے روز ہلاک ہونے والوں میں سے ایک اسلامی جہاد کی تشہیر کرنے والا اور اس کے 2 بیٹے شامل ہیں۔ اس طرح غزہ کی پٹی میں ہلاکتوں کی تعداد 800 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 20 سال کے عرصے میں ایڈز پر بین الاقوامی کانفرنس میں حصہ لینے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہو چکا ہے۔ سن 1985 میں اٹلانٹا میں منعقدہ کانفرنس میں تقریباً 2000 سائنسدان شریک ہوئے تھے، جبکہ اس سال آسٹریلیا کی بین الاقوامی کانفرنس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 12,000 افراد نے حصہ لیا، جن میں سائنسدان، سرگرم کارکن اور اس مرض کے وائرس میں مبتلا افراد شامل ہیں۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں اس کانفرنس میں بظاہر خالصتاً سائنس سے لے کر سماجی مسائل تک بے شمار موضوعات زیر بحث آئے۔ وائس آف امریکہ کی انیتا پاول کی رپورٹ۔ اس سال میلبرن میں ہونے والی کانفرنس میں سائنسدانوں اور ریسرچرز نے ایڈز کے خلاف اپنی ٹھوس اور مؤثر ریسرچ کو پیش کیا۔ مجموعی طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق موضوعات زیر بحث رہے اور کانفرنس کا مجموعی حال ایک پرمسرت تقریب جیسا رہا۔ کانفرنس میں شریک 12,000 مندوبین کے سامنے ایسے بہت سے عوامل تھے جن کے سبب وہ خوشی محسوس کر سکتے تھے، جیسا کہ گزشتہ 2 عشروں کے دوران اس مرض کی حیثیت سزائے موت جیسی نہیں رہی بلکہ لائف سٹائل کا حصہ بن گئی ہے، اور دنیا بھر میں ایڈز کے سبب ہلاکتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس تقریب میں طبی شعبے میں ہونے والی پیش رفت میں اس مرض کی جانچ پرکھ اور علاج اور اس سال منظر عام پر آنے والی ایک گولی بھی شامل تھی، جس سے ایچ آئی وی کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔ گلیئڈ سائنسز سے منسلک ڈاکٹر جیمز رونی نے یہ بتایا کہ وائرس کا پھیلاؤ روکنے کا پری ایکسپوجر پروفلیکسس یا پریپ نامی طریقہ کیسے کام کرتا ہے۔ دراصل پریپ ایچ آئی وی کی سوزش سے محفوظ رہنے کی ایک نئی حکمت عملی ہے۔ اس طریقہ کار میں ایچ آئی وی کی وہ دوائیں استعمال کی جاتی ہیں جنہیں اکثر اس مرض کے علاج میں دیا جاتا ہے، لیکن اس معاملے میں یہ دوائیں فی الواقع ان افراد کو دی جاتی ہیں جن کا اس مرض میں مبتلا ہونے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ متعدد کامیابیوں پر بہتر ماحول کے ساتھ ساتھ کانفرنس ایک المیے کے احساس سے خالی نہیں تھی۔ کانفرنس شروع ہونے سے محض چند دن پہلے ایڈز کے خلاف کام کرنے والی 6 اعلیٰ شخصیات اس وقت ہلاک ہو گئیں جب مشرقی یوکرین میں ان کے طیارے کو مار گرایا گیا۔ اس المیے پر اپنے دکھ بھرے احساسات کا اظہار 1 منٹ کی خاموشی کے ساتھ ہوا، جس کی قیادت انٹرنیشنل ایڈز سوسائٹی کے صدر فرانسوئس بارے سینوسی نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔
I would love to be telling you that we were opening this conference in happier times.
میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اس کانفرنس کا آغاز خوشیوں بھرے وقت میں کرنا چاہتے تھے۔ اپنے ساتھیوں اور دوستوں کو کھو دینے کے دکھ کا اظہار کرنا میرے لیے بہت دشوار ہے۔ ہم اس کے ساتھ دنیا بھر میں ان تمام لوگوں کے دکھ میں شریک ہیں جن کے خاندان اور دوست اس بے حس المیے میں ان سے بچھڑ گئے۔ ایک ہفتے پر محیط اس کانفرنس میں کئی بڑی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے کانفرنس کے دوران اپنی تقریر میں کہا،
We are here on this 20th anniversary of the conference to celebrate so much of progress that has been made.
اس کانفرنس کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر ہم غیر معمولی کامیابیوں پر خوشی کے اظہار کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ دنیا نے ایڈز کے خلاف جنگ اور اس سے پاک ایک نسل پیدا کرنے کا ایک درست فیصلہ کیا تھا. ہم اسے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم سب کو اس سمت رہنمائی کرنی چاہیے. اس موذی وبا پر جو سن 1980 کے اشرے کی ابتدا سے اب تک 39 لاکھ زندگیاں نگل چکی ہے, اب کھل کر بات کی جاتی ہے, جبکہ ماضی میں یہ ممنوع موضوعات میں شامل تھا. ایڈز نے دنیا بھر کو جنس, عورت اور مرد کے مسائل, عدم مساوات, تشدد اور تعلیم جیسے موضوعات پر گفتگو کے لیے مجبور کر دیا ہے. اس کی ایک بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے, لیکن ایڈز کے خلاف کام کرنے والے سرگرم کارکنوں میں سے ایک کا کہنا ہے کہ اس سے زیادہ شعور آگاہی پر مبنی ایک زیادہ دلچسپ اور رنگا رنگ دنیا کی راہ ہموار ہوئی ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد. حکام نے بتایا ہے کہ الجائر ایئر لائن کے ایک طیارے کو جمعرات کو پیش آنے والے حادثے میں خیال ہے کہ تمام مسافر اور عملے کے افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ پرواز برکینا فاسو سے الجزائر جا رہی تھی کہ مالی میں گر کر تباہ ہو گئی. تحقیقاروں کا کہنا ہے کہ حادثے کا سبب معلوم موسم معلوم ہوتا ہے. تفصیلات مغربی افریقہ کے وائس آف امریکہ بیورو سے جینیفر لازوٹا کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی.
تلاش میں مصروف ٹیموں نے ایئر الجیریا کی فلائٹ AH-5017 کے ملبے کو اکٹھا کرنے کا کام شروع کر دیا ہے. یہ جہاز جمعرات کی شام کو مالی کے قصبے گوزی میں گر کر تباہ ہو گیا تھا. یہ علاقہ برکینا فاسو کی سرحد سے زیادہ دور نہیں ہے. امدادی کاموں میں مصروف ٹیموں کا کہنا ہے کہ کسی مسافر کے بچنے کے امکانات نظر نہیں آتے. ان ٹیموں نے جہاز کے ایک بلیک باکس کو بھی تلاش کر لیا ہے. برکینا فاسو کے وزیر اعظم لوک ایڈولف ٹیاؤ نے جہاز میں سوار مسافروں کے خاندان والوں سے ایئرپورٹ پر بات کرتے ہوئے کہا, مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد افسوس ہو رہا ہے کہ یہ طیارہ تباہ ہو گیا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملے ہیں. لہٰذا بظاہر ایسے امکانات نہیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم کسی مسافر کے زندہ ہونے کے بارے میں بات کر سکیں. انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ جہاز کئی حصوں میں ٹوٹا ہے, لہٰذا مسافروں کی نعشیں دریافت کرنا بھی مشکل ہوگا. یہ جہاز جمعرات کو اڑان بھرنے کے ایک گھنٹہ بعد ریڈار سے غائب ہو گیا تھا اور پائلٹ نے خراب موسم کے باعث پرواز کا معمول تبدیل کرنے کی درخواست کی تھی. اسپینش ایئر لائن سوئفٹ ایئر نے, جو بوئنگ MD-83 طیارے کی ملکیت بھی رکھتی ہے, بتایا ہے کہ جہاز میں 110 مسافر اور عملے کے 6 افراد سوار تھے. مسافروں کی تقریباً نصف تعداد فرانسیسی شہریوں پر مشتمل تھی, جبکہ دیگر نصف کا تعلق یورپ, مشرق وسطی اور کینیڈا سے تھا. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جنوبی افریقہ میں حکمران جماعت نیشنل کانگریس نے کیوبا کے ساتھ اظہار یکجہتی کی مہم کا آغاز اس عزم کے ساتھ کر دیا ہے کہ وہ اس کمیونسٹ ملک کے خلاف طویل عرصے سے عائد امریکہ کی پابندیوں کی مخالفت میں اقدامات کریں گے. تفصیلات جوہانس برگ سے تھوسو کھمالو کی رپورٹ میں ایک بار پھر اسد حسن کی زبانی.
اے این سی کے سیکرٹری جنرل گوئیڈے منٹاشے نے عزم ظاہر کیا کہ جنوبی افریقہ اس کیریبین ملک کیوبا کے خلاف امریکہ کی ان پابندیوں کے خلاف جد و جہد کرے گا جو ان کے بقول غیر انسانی ہیں. ہمیں کیوبا کے لوگوں کی خاطر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. ہمیں ان تک وہی یکجہتی لوٹانی چاہیے جس کا اظہار وہ ہمارے ساتھ کرتے آئے ہیں, اور یہ سب کچھ اس محبت اور ستائش کے تابع ہونا چاہیے جس کی ہمیں ایک دوسرے سے ضرورت ہے. منٹاشے نے ان خیالات کا اظہار جوہانسبرگ میں جنوبی افریقہ اور کیوبا کے درمیان تعلقات کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر کیا. امریکہ نے 1960 سے کیوبا پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں, جن کے تحت کیوبا کے لیے سوائے انسانی ہمدردی کے تحت جانے والی اشیاء کے تمام ایکسپورٹس پر پابندی ہے. یہ ملک امریکہ کے ساحل سے صرف 145 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے, لیکن امریکہ کی یہ پابندیاں کیوبا کے ساتھ کسی تیسرے فریق کو شامل نہیں کرتی. امریکہ کے متعدد صدور نے سرد دور کی پابندیوں سے دور ہونے کے باوجود کمیونسٹ ملکوں کے خلاف ان کے بدستور اطلاق کی حمایت کی ہے. چین ان ممالک میں خاص طور پر قابل ذکر ہے. یہ بات ابھی واضح نہیں ہے کہ جنوبی افریقہ اس وقت کیوبا کے ساتھ کیوں اظہار یکجہتی کر رہا ہے, جبکہ یہ پابندیاں 50 سال سے زائد عرصے سے نافذ ہیں. گیڈون چٹانگا جو سینٹر فار اسٹڈی آف ڈیموکریسی میں پولیٹیکل ریسرچر ہیں کہتے ہیں کہ جمہوریت کے قیام کے 20 سال بعد جنوبی افریقہ عالمی امور میں کردار کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے.
More and more South Africa is becoming a confident voice of the global South.
So وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جنوبی افریقہ مغرب کی مخالفت کے لیے ایسا کر رہا ہے بلکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنوب کے لیے جنوبی افریقہ ایک پر اعتماد آواز بن کر ابھر رہا ہے اور وہ عالمی مسائل میں اپنا کردار شامل کر رہا ہے. صدر باراک اوباما کا اصرار ہے کہ کیوبا کے خلاف یہ پابندیاں اس وقت تک برقرار رہیں گی جب تک کہ وہ جمہوریت اختیار نہیں کر لیتا, انسانی حقوق کا احترام نہیں کرتا اور سیاسی قیدیوں کو رہا نہیں کر دیتا. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
افریقی یونین کی افواج نے کہا ہے کہ صومالی فوج نے موغادیشو کے شمالی خطے میں ایک مشترکہ کارروائی کے دوران الشباب کے 2 سینئر کمانڈر ہلاک کیے ہیں. صومالیہ میں افریقی یونین کے مشن نے جمعے کے روز بتایا کہ دارالحکومت سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں میں کی جانے والی اس کارروائی میں عیسیٰ محمد دھور اور شریف امی ہلاک ہوئے. امریکہ ایک بار پھر روس پر الزام لگا رہا ہے کہ وہ مشرقی یوکرین میں مداخلت کر رہا ہے اور روسی سرحد سے یوکرین کی فوجوں پر راکٹ حملے کر رہا ہے, جبکہ یوکرین کی قومی سلامتی کے محکمے کے ترجمان نے بھی روسی حملوں کی تصدیق کی ہے. واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف سیلڈن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
واشنگٹن میں حکام کا کہنا ہے کہ ایسے شواہد ملے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ علیحدگی پسندوں کو روس سے مزید امداد مل رہی ہے. محکمہ خارجہ کی ترجمان میری ہارف کہتی ہیں,
We have new evidence that the Russians intend to deliver heavier and more powerful multiple.
میری ہارف کہہ رہی ہیں کہ ایسی نئی شہادتیں ملی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ روس یوکرین کے علیحدگی پسندوں کو زیادہ طاقتور راکٹ لانچرز فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ روسی توپ خانہ یوکرین کی فوجی چوکیوں پر گولے برسا رہا ہے. امریکی محکمہ دفاع کے حکام نے بھی تصدیق کی ہے کہ روسی افواج کئی دنوں سے یوکرین پر راکٹ حملے کر رہی ہیں. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس سے صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے. دوسری طرف روس کے نائب وزیر دفاع نے ان دعووں کی تردید کی ہے. ادھر یوکرین میں قومی سلامتی کے ترجمان کرنل اینڈرے لے سنگو کا کہنا ہے کہ سرحد کے پار روسی افواج یوکرین کے فوجی دستوں پر حملہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھیار استعمال کر رہی ہیں. لے سنگو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے درمیان روسی فوجوں نے یوکرین کی 6 چوکیوں پر گریڈ میزائل داغے ہیں. ان میں سے ایک چوکی لوہانس ہوائی اڈے پر قائم تھی. اس کے علاوہ روسی فوج توپ خانے سے گولہ باری کر رہی ہے. گرینیڈ اور چھوٹے ہتھیار بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. کیف میں انٹرنیشنل سینٹر فار پالیسی اسٹڈیز کے تجزیہ کار یاروسلاو کوولچک کہتے ہیں کہ روس کی ان فوجی کارروائیوں کی وجہ سے علاقے میں فوجی عدم توازن پیدا ہوا ہے. روسی افواج مسلسل یوکرین کی فوجوں کو اشتعال دلاتی رہتی ہیں اور ان کا مقصد سرحد پر صورتحال کو غیر مستحکم کرنا ہے. دوسری طرف یوکرین کی فوجیں ابھی تک کسی قسم کی جوابی کارروائی نہیں کر رہی ہیں. حالات بہت نازک ہیں اور روس کے ان اقدامات سے مشرق میں اس وقت جو حالات ہیں وہ مزید سنگینی اختیار کر سکتے ہیں. دریں اثنا یوکرین کے وزیراعظم نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے تاکہ اکتوبر کے پارلیمانی انتخابات کے لیے راہ ہموار ہو سکے. مشرقی یوکرین میں باغیوں نے غیر ملکی تفتیش کاروں کی محدود تعداد کو اجازت دی ہے کہ وہ اس علاقے میں آ سکتے ہیں جہاں ملائیشیا کا مسافر بردار طیارہ تباہ ہو کر گرا تھا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آواز ہے دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, PO Box number 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے دنیا نا الٹ جاتی ہے
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ
امریکہ کو لیبیا میں تشدد میں تیزی سے اضافے پر گہری تشویش ہے جو وہاں تنازع کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتا ہے فروری سن 2011 میں لیبیا بھر سے سابق سیاستدانوں سابق فوجی افسروں قبائلی رہنماؤں دانشوروں سول سوسائٹی اور کاروباری کمیونٹی کے ارکان کے گروپ نے اس وقت کے ڈکٹیٹر معمر قدافی کے آمرانہ اقتدار کے خلاف ایک حکومت کی تشکیل کے لیے ملاقات کی قومی عبوری کونسل کے نام سے قائم ہونے والی اس اتحادی حکومت نے ان تمام گروپوں اور دھڑوں کو اکٹھا کیا جنہوں نے قوم کو ظالم حکمران سے نجات دلانے کے لیے متحد ہو کر لڑائی کی تھی مل کر کام کرنے سے وہ کامیاب رہے اور 23 اکتوبر سن 2011 کو قومی عبوری کونسل نے لیبیا کو سرکاری اور باضابطہ طور پر ایک آزاد ملک قرار دے دیا لیبیا کی زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے بھرپور تعاون کے بغیر ان کامیابیوں کا حصول ممکن نہ ہوتا وہ لیبیا کے ایک روشن اور نئے مستقبل کا دروازہ کھولنے کے لیے علاقائی قبائلی اور سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے متحد ہوئے لیکن لیبیا اور اس کے عوام کے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ اب تعاون کے اس جذبے کی آزمائش ہو رہی ہے لیبیا کے سامنے سیکیورٹی کے اہم چیلنج بدستور موجود ہیں حریف ملیشیا گروپس اپنی لڑائیوں میں تیزی لے آئے ہیں ابھی حالیہ دنوں میں طرابلس کے ہوائی اڈے پر کنٹرول کے لیے جھڑپیں ہوئی ہیں اقتدار کے حصول کی ان پرتشدد لڑائیوں سے نہ صرف یہ کہ ملک عدم استحکام سے دوچار ہوتا ہے اور ایک باضابطہ جمہوری حکومت کے قیام کی جانب لیبیا کی پیش رفت متاثر ہوتی ہے بلکہ اس سے باہمی احترام اور قانون کی حکمرانی کی بنیاد پر ایک نئی ریاست کی تشکیل کے لیے انقلاب کے جذبے کی بھی توہین ہوتی ہے امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے کہا ہے کہ امریکہ لیبیا کی جمہوری تبدیلی کے لیے اپنی حمایت کی توثیق کرتا ہے اور نمائندوں کی نئی کونسل کی جلد از جلد تشکیل پر زور دیتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم لیبیا کی آئین ساز اسمبلی کے اس اہم کردار پر زور دیتے ہیں جو وہ ایک ایسے ملک کے قیام میں ادا کر رہی ہے جس کے لیے لیبیا کے عوام نے انقلاب کے دوران بہت سی قربانیاں دی تھیں اس کے کام کو کسی مداخلت یا تشدد کے بغیر لازمی طور پر آگے بڑھنا چاہیے ترجمان نے کہا کہ لیبیا کے مستقبل کو اسلحے کی طاقت سے نہیں بلکہ صرف کسی ایسے سیاسی معاہدے کے ذریعے محفوظ بنایا جا سکتا ہے جس کے تحت ریاست ملک بھر میں سیکیورٹی اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنا سکے ہم تمام فریقوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنے تنازعوں کے حل کے لیے تعمیری مذاکرات کریں امریکہ لیبیا کے عوام کی جانب سے خود کو درپیش مشکلات کے مقابلے اور ایک آزاد خوشحال اور محفوظ ملک کے قیام کی تلاش میں ان کا مسلسل ساتھ دے گا
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں پتا ہے www.voanews.com/editorial پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89 فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے اردو letters@voanews.com
रेडियो वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन डीसी खबरें, उसके बाद इन द न्यूज राउंड टेबल, मेरी कहानी, हरदम रवा है जिंदगी, कुछ तो कहिए, सदा रंग, खत आपके, ये तमाम प्रोग्राम मैं 6 साल से रोजाना सुनती हूँ।
हमारे यहाँ तो बिजली तो होती नहीं है, तो हमने रेडियो सुनते हैं, आपके वॉइस ऑफ अमेरिका सुनते हैं।
आपके प्रोग्राम सब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे हैं, बहुत मालूमाती हैं, इतनी मालूमाती बातें हमें मिलती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते।
ये सभी से इंतजार करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के हर प्रोग्राम का, और हर कोई प्रोग्राम हम पसंद करते हैं दिलो जान से।
मुझे आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब है मैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है, ये जितने आपके प्रोग्राम है वो तारीफ के काबिल है।
सुनना ना भूलिएगा खत आपके लाइव शो हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9:30 से 10, भारत में 10 से 10:30 और वाशिंगटन में दिन 12:30 से 1 बजे तक। आपके खतों के जवाब मुदस्सिर मंजर के साथ।
उमायमा की पहली भारतीय फिल्म अगस्त में रिलीज होगी, तफसीलात फिक्रो फन में। पाकिस्तान फिल्म और टीवी एक्ट्रेस उमायमा की पहली भारतीय फिल्म राजा नटवरलाल 29 अगस्त को रिलीज होने वाली है। फिल्म में उनके हीरो का किरदार किया है इमरान हाशमी ने।
बहुत आसान है आपको निरुपा जी के बीच दीपिका ढूंढ के निकालनी है।
ये कहानी है उस राजा की जो हाथ की सफाई का एक्सपर्ट था और जिसके पास सपनों के अलावा और कुछ नहीं था।
राजा नटवरलाल यूटीवी मोशन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस की है, जबकि इसे डायरेक्ट किया है कुणाल देशमुख ने। वो इससे कबल जन्नत और जन्नत 2 भी डायरेक्ट कर चुके हैं।
लाइफ इस पैसे की तरह है, बस एक बार खर्च कर पाओगे।
राजा को सिर्फ एक मौके की तलाश थी।
तो भाई मार दे लंबा हाथ।
एक गलत कदम सब कुछ खत्म।
फिल्म में परेश रावल भी मौजूद हैं, जिन्होंने स्पोर्टिंग रोल अदा किया है। फिल्म के बारे में पेशगोई की जा रही है कि इसे भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की आवाम पसंद करेगी।
मैं पैदाइशी 420 हूँ।
आज तक तुम सिर्फ राजा थे, नटवरलाल मैं तुम्हें बनाऊंगा।
ज्ञान तो ठीक है, कोई प्लान भी है?
वरदा यादव अरबों का मालिक, इस इंसान का सिर्फ एक ही जुनून है, क्रिकेट।
ये है हुक।
पाकिस्तान में इस फिल्म की प्रमोशन की जिम्मेदार फर्म इंसाइक्लोमीडिया पीआर की ओहदेदार सहर इकबाल ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि राजा नटवरलाल हकीकी कहानी पर मबनी है, जिसमें एक नहीं कई ट्विस्ट्स हैं।
मिथिलेश कुमार,
तुम वर्धा को एक नकली क्रिकेट टीम बेचने वाले?
मेरा टाइम वेस्ट हो गया ना, तुम कहीं भी रहने के लायक नहीं रहोगे।
उस वर्धा के सामने तुम हो ही क्या, मार देगा तुम्हें, कुचल डालेगा।
मुझे वर्धा से बदला लेना है, से मार के नहीं, जिंदा रख के।
इमरान की राजा नटवरलाल से पहले 2 फिल्में, एक थी डाइन और घन चक्कर, बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन इमरान इस सब को भूल भाल कर अपने नए प्रोजेक्ट पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। देशमुख की अब तक जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं, मसलन जहर, कलयुग, जीत, हम मिले और जन्नत 2, इनमें से ज्यादातर में इमरान हाशमी ही हीरो का रोल करते नजर आए हैं। इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
हरदम रवा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमे को नशर होने वाला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कामयाब पाकिस्तानी अमरीकियों से।
जब लोगों से हम उनकी खिदमत करते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये पाकिस्तानी और मुसलमान है, तो एक जो तासर है, एक इमेज जो हमारा बना हुआ, उसमें बड़ा मुस्बत तब्दीली आती है।
हमारा जिस्म अभी यहाँ है, दिल अभी भी पाकिस्तान में अटका है और ये सारे पाकिस्तानियों का मामला है।
इसमें पाकिस्तानी कौम का भी फायदा है क्योंकि उन्होंने पहली दफा देखा है कि मैं पहला इलेक्टेड मेयर हूँ इन अ सिटी इन टेक्सास।
बहुत आसान है, वेबसाइट हमारी www.amanfoundation.org।
हमारे मेहमानों से फेसबुक पर सवाल पोस्ट करने के लिए हमारा लिंक है facebook.com/hardamrawahaizindagi।
इसके साथ ही ये शो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। एडिटर थे असद हसन, प्रोड्यूसर थी शहनाज नफीस और इंजीनियर थी निशवान काली। सादिया असद को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगेबान।